आप देखें कि आयत 57 में क्या फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल्लज़ीना तखज़ू दीनकुम हुज़ूवन वलाइबन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम वलकुफ़ारा औलिया वत्तकुल्लाहा इन कुंतुम मोमिनीन। वही बात जो पीछे हमने दोस्ती के बारे में पढ़ी है, इसका अंदाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दोबारा अल्लाह ताला ने कही, क्या कहा कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना बनाओ, ला तत्तखिज़ू ना बनाओ, क्या ना बनाओ, औलिया दोस्त ना बनाओ। किन लोगों को ना बनाओ? अल्लज़ीना ऊतुल किताबा मिन क़ब्लिकुम वल कुफ्फार, पहले किताब को, यानी जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी उनको दोस्त ना बनाओ। और किसको ना बनाओ? कुफ्फार को। और क्यों ना बनाओ? रीजन ये बताई कि अल्लज़ीना तख़ज़ू दीनकुम हुज़ूवन वल लाइबा, कि ये दीन को जो है वो मजाक दीन का करते हैं और उसको खेल बनाते हैं, तो इनको इसलिए दोस्त जो है नहीं बनाना चाहिए। तो और साथ ही अल्लाह ताला ने तंबीह की है, डराया है, ईमान जो है उसका तकाजा क्या बताया कि वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। क्यों? इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हो तो मोमिन, यानी सवाल ही नहीं पैदा होता, हो नहीं सकता कि अगर तुम मोमिन हो और फिर तुम इसके बाद अल्लाह से डरते डरने का दावा भी करते हो और फिर तुम्हारी दोस्ती जो है वो अहले किताब से हो या फिर जो है वो काफिरों से हो। फिर इसके बाद जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत मिसाल दे के बता रहे हैं कि कैसे ये मजाक करते हैं। वा इज़ा नादैतुम इलस सलाती इत्तखज़ूहा हुज़ूवन लाइबा, कि जब तुम नमाज के लिए बुलाते हो तो ये उसको जो है वो मजाक इसका करते हैं और खेल बनाते हैं। और जैसा कि मैं ये बात बता भी रही थी आपको कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, इनके बारे में हमें मिलता है कि फतेह मक्का के बाद जब आप गज़वाए हुनैन से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हजरत बिलाल रजी अल्लाह उन्होंने अजान कही, चंद नौजवानों ने अजान के कलमात की हंसी उड़ाई और इसकी नकल उतारने लगे। इन नौजवानों में अबू महजूरा भी शामिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को अपने पास बुलाया, फिर आपने पूछा कि तुम में से किसकी आवाज सबसे ऊंची थी और तुम क्या कर रहे थे, तो लोगों ने हजरत अबू महजूरा की तरफ इशारा किया और आपने उन्हें इस्लाम की दावत पेश की। और फिर उन्हें अबू महजूरा रजी अल्लाह के दिल में अल्लाह ने जब इस्लाम डाल दिया, वो खुश आवाज थे, तो आपने उन्हें ये भी कहा कि तुम जो हो, मैं जो कहता जाता हूँ ना, मैं अजान के जो कलमात कहता हूँ तुम उनको उसको कहते जाओ, और वो कहते चले गए। और आपने उनको जो है फिर मक्का का मुअज्जिन मुकर्रर किया। तो अल्लाह की कुदरत देखें कि नकल जो थी वो असल बन गई। तो इमाम मुस्लिम ने भी इस हदीस को रवायत किया है। तो कैसे अजान का मजाक देने वाला बच्चा जो है वो मक्का का मस्जिद का मुअज्जिन कैसे बन गया? आपके हुस्ने अखलाक और हुस्ने किरदार की वजह से। तो यानी इससे हमें दो बातें पता चलती हैं, एक तो ये कि ये लोग हमारे जो भी इस्लामी वैल्यूज हैं या चीजें हैं या शियार हैं, इनका ये मजाक उड़ाते हैं तो इसलिए दोस्त नहीं बनाना। दूसरी बात हमें ये पता चलती है कि हमें उसको सही से हैंडल करना चाहिए, मतलब हमारा इखलाक और किरदार अच्छा होना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है हमारे हुस्ने इखलाक की वजह से वो लोग जो है वो क्या हों कि इस्लाम उसको कबूल कर लें। अच्छा, इसके साथ ही हमें ये बात भी पता चलती है कि अजान जो है ना ये बड़ी अहम चीज है। और आपको पता ही है कि अजान जो है इसका आगाज कैसे हुआ था, कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो मतलब जब मुसलमानों पे नमाज फर्ज हो गई और अब ये तरीका ये देखना था कि अजान जो है किस तरह मुसलमानों को नमाज के लिए जो है वो जमा किया जाए, तो इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो सहाबा थे इनको बुलाया और इनसे मशवरा किया। और फिर जो है मतलब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जो थी वो राय दी थी, और इनमें से इस मौके पर जो है वो एक दो सहाबी थे, उन्होंने ये बात कही थी कि हमने ख्वाब में देखा है कि ऐसे कलमात हमने सुने हैं कि कोई अल्लाह की तरफ जो है ना अजान, यानी इस तरह से अजान देकर नमाज के लिए जो है ना वो बुला रहा है। जैसे हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते हैं कि पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के लिए लोगों को शंख के जरिए जमा करने का हुक्म दिया, तो एक रात मैं सो रहा था, ख्वाब में एक आदमी आकर मेरे गिर्द घूमने लगा, इसके हाथ में एक शंख था। मैंने इसे पूछा, अल्लाह के बंदे क्या तुम ये शंख बेचोगे? सीन नून काफ और दो चश्मी हाँ। उसने पूछा तुम उसे क्या करोगे? मैंने कहा हम इससे लोगों को नमाज की तरफ बुलाएंगे। वो कहने लगा क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर तरीका ना बताऊं? मैंने कहा जरूर बताओ। कहने लगा तुम ये कहो, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو وہ شخص ذرا پیچھے ہٹا پھر کہنے لگا جب نماز کھڑی ہو تو یوں کہو, اقامت کہی پھر اس نے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو صحابی کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا یہ خواب بیان کیا. آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہ سچا خواب ہے, بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو الفاظ تم نے خواب میں سنے انہیں کہتے رہو تاکہ وہ اذان دیں, اس لیے کہ ان کی آواز تم سے بلند ہے. میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور انہیں کہتا رہا, وہ اذان دیتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ اذان سنی تو اپنے گھر میں تھے, اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے اور فرمانے لگے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فللہ الحمد. تو کون سے دو صحابی تھے جنہوں نے خواب دیکھا؟ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ اور دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو پھر اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے, کہ اذان کے کلمات بھی جو ہے وہ کیا ہیں, کہ اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں. کہ دو جلیل القدر صحابہ نے خواب میں یہ الفاظ سنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر اس کے ذریعے کہا کہ مسلمان جو ہے وہ اذان دیا کریں. اور اذان کا ذکر جو ہے وہ تین طریقوں سے ہمیں ملتا ہے. اس میں پہلا طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر چار مرتبہ اور سوائے آخر میں لا الہ الا کے باقی کلمات دو دو مرتبہ. دوسرا طریقہ کیا ہے, اللہ اکبر چار مرتبہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کو جو ہے وہ دہرانا, دو دفعہ کہنا. یعنی پہلے ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, اس کو آہستہ آواز میں کہنا. پھر انہیں اس کے بعد جو ہے پھر انہیں بلند آواز سے کہنا, یعنی دو مرتبہ, ایک دفعہ آہستہ آواز سے پھر ان کو اونچی آواز سے کہنا. تو یہ طریقہ بھی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. پھر تیسرا طریقہ اذان کا کیا ملتا ہے کہ اللہ اکبر کو صرف دو مرتبہ کہنا اور پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کو دہرانا. تو یہ بھی آپ نے طریقہ جو ہے وہ سکھایا. اور تھوڑا سا فرق کیا ہے مختلف اوقات کی اذان میں, جس میں خاص طور پر صبح کی اذان میں جو ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سے پہلے دو مرتبہ کہا جاتا ہے شاباش, الصلاۃ خیر من النوم, کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان سکھائی تو آپ نے کہا کہ صبح کی اذان جب کہو تو پھر دو مرتبہ یہ بھی کہو, یعنی آخری جو اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ سے پہلے. تو یہ ہمیں طریقہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں اقامت کا طریقہ جو ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اقامت کے کلمات کا ذکر حدیث میں دو طریقوں سے آیا ہے. اذان کے کلمات کا ذکر حدیث میں کتنے طریقوں سے پتہ چلا؟ تین سے. اور اقامت کے کلمات کا ذکر حدیث میں دو طریقوں سے آیا ہے کہ اللہ اکبر کو چار مرتبہ اور آخری لا الہ الا کے سوا باقی تمام کلمات کو دو دو مرتبہ کہنا. اور دوسرا طریقہ جو ہمیں ملتا ہے, شروع اور آخر میں اللہ اکبر کو اور قد قامت الصلاۃ کو دو دو مرتبہ کہنا اور باقی تمام کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہنا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہمیں اقامت کا طریقہ ملتا. کہ جیسے ایک موقع پہ آپ نے بلال حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دوہری اور اقامت اکہری کہو سوائے قد قامت الصلاۃ کے. تو یہ بھی ہمیں طریقہ جو ہے وہ ملتا ہے, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اچھا, تو ہمیں مطلب یہ تو ہے کہ اذان ہمیں کہاں سے ملی, ہے نا, مسلمانوں میں اذان کیسے رائج ہوئی, کیونکہ آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا ہوا تھا سوچو کہ ہم کیسے کریں. तो आपने पसंद नहीं किया कि जिस तरह घंटी की आवाज से ईसाई जमा करते हैं, या फिर जो है वो संख के जरिए कोई आला बजा के किसी यहूदी अगर जमा करते हैं तो मुसलमान ऐसे जमा करें, तो ये कलमात सिखाए गए और बड़े मुनफरिद हैं, बड़े खूबसूरत हैं। और दूर दूर तक जब जाते हैं तो पूरी इर्द गिर्द की फिजा में एक सकूत और एक बहुत ही ईमान अफरोज माहौल सा जो है वो बन जाता है। अच्छा, इसकी फजीलत क्या है अजान की और अकामत की? इस सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि अजान और पहली सफ में क्या सवाब है और फिर वो कुर्रा डालने के सिवा कोई चारा ना पाते तो कुर्रा डालते, और अगर उन्हें मालूम होता कि जोहर की नमाज में क्या सवाब है तो इसकी तरफ आने में मुसाबकत करते, और अगर उन्हें मालूम होता कि इशा और सुबह की नमाज में क्या सवाब है, फिर अगर उन्हें रींग कर भी आना पड़ता तो वो जरूर आते। ये बुखारी की रवायत है। अच्छा, फिर इसी तरह हमें यह हदीस भी मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तीन आदमी अजान कहकर जमात से नमाज नहीं पढ़ते, शैतान इन पर गालिब आ चुका होता है। ये मुस्लिम इमाम अहमद की रवायत है कि तीन जहां लोग हो ना, तीन मर्द, तो उनमें से एक को अजान कहनी चाहिए और फिर नमाज पढ़नी चाहिए, और अगर वो ऐसा कहकर नहीं करते, अजान दे के नमाज नहीं पढ़ते, तो शैतान उन पर गालिब आ गया। अच्छा, अजान के सिलसिले में हमारे घरों में आजकल वो एक वो मिलती है क्लॉक जो है, और लोग उसको ऑन सेट किया हुआ और वो देते हैं, तो आप ये बात याद रखिएगा कि वो असल नहीं है, वो नकल है। और असल बात क्या है कि घर में जो भी अगर मर्द मौजूद है और आप मस्जिद से दूर रह रहे हैं, तो फिर वो घर में अजान दे, यानी मर्द हो या बेटा हो तो उनको कहना चाहिए, क्योंकि बाज हो सकता है कि जो आपने रिकॉर्डिंग लगाई है, हो सकता है वो शख्स दुनिया में भी मौजूद ना हो, है ना, यानी एक रिकॉर्डिंग है और आप उसको लगा रहे हैं, तो जो नकल है वो असल की कायम काम उसका नहीं हो सकती। तो वो फिर ठीक है, उसके जरिए मतलब आपको एक याद दहानी हो जाती है, लेकिन असल बात क्या है कि घर में जो लोग मौजूद हैं तो वो लोग जो हैं अजान जो है वो दें। दूसरी बात जो हमें अहम है इस सिस्टम में, वो ये है कि अजान खत्म होने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए। कितने लोगों को दुआ याद है? तो आपको अजान की दुआ याद करनी है, ये आपका होमवर्क है। इस आयत की तशरीह में होमवर्क क्या है कि अजान की बात की दुआ जो है वो याद की जाए। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावतित्तामा वस्सलातिल क़ाइमा आती मुहम्मदनिल वसीलाता वल फदीला वबअसु मकामन महदूदा निल्लज़ी वअता। अच्छा, बाज लोग इसके आखिर में इन्नका लतुखलिफुल मियाद भी पढ़ते हैं। सही, ये हदीस के अल्फाज नहीं हमें मिलते, तो ये नहीं पढ़ने चाहिए। आप भी ढूंढे जाके आपको कहीं मिले तो दिखाएं, लेकिन ये है नहीं। हाँ, तो बाजों का यानी जो अल्फाज हमें हदीस से मिलते हैं वो हमें पढ़ने चाहिए, जो मैंने भी आपको सुनाए, बहरहाल ये बुखारी के अल्फाज हैं। अच्छा, दूसरी एक अहम बात ये है कि अजान और अकामत के दरमियान दुआ की फजीलत है। अजान और अकामत के दरमियान जो थोड़ा सा वक्त होता है ना, उसकी दुआ जल्द कबूल होती है। हजरत अनस से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान और अकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। तो क्या पता चलता है इससे? हजरत अनस रजी अल्लाह ने पूछा, या रसूलुल्लाह, तो हम क्या दुआ करें? फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत में माफी और आफियत तलब करो, और अकामत का जवाब भी देना चाहिए। जो शख्स अकामत सुने तो बेहतर है कि वो अकामत के कलमात दोहराए, और हैया अलस्सलाह और हैया अलल फलाह के वक्त जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना चाहिए, और कद कामत सलाह के वक्त उसे कहना चाहिए अकाम अल्लाहु व अदामहा, अल्लाह इसे कायम रखे और हमेशा रखे। हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह से रवायत है कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अकामत कहने लगे, और जब वो कद कामत सलाह पर पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकामहा अल्लाहु व अदामहा, यानी आपने बाकी तो वही कहे लेकिन आपने ये अल्फाज जो थे इनका इजाफा किया। तो बहरहाल यानी अजान और अकामत जो है, इस सिलसिले में हमें जो बातें पता चलती हैं वो क्या हैं कि मतलब तरीका हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। और दूसरी एक अहम बात यह है कि जब बारिश हो रही हो तो बारिश की सूरत में जो है नमाज जब अजान के लिए पुकारा जाता है तो क्या है कि कहते हैं कि बारिश की सूरत में अला सल्लु फिर रिहाल के घरों में नमाज पढ़ लो। ये भी अजान में जो है वो कहा जा सकता है कि क्या कि मतलब बारिश की सूरत में अजान तो दी जाएगी लेकिन क्या कहा जाएगा कि नमाज जो है वो तुम घरों में अदा कर लो। अला सल्लू फिर रिहाल के घरों में नमाज जो है वो पढ़ लो। इसी तरह जो है हमें अजान के सिलसिले में एक अहम बात जो याद रखनी चाहिए वो क्या है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जब ये पता चल गया कि इस वक्त की दुआ जो है कबूल होती है तो जहां भी मस्जिद हो तो कभी हमें अजान से पहले भी मस्जिद में पहुंचना चाहिए, अजान सुने, उसका सुरूर लें, साथ साथ उसका जवाब दें, अजान के बाद की दुआ पढ़ें, फिर अकामत और उसके वक्त में जो दुआ चाहें आप मांगें, फिर उसके बाद जो है वो नमाज जो है उसके लिए आप खड़े हो जाएं। तो और अपने बच्चों या हमारे बच्चे या जो भी सोसाइटी में इर्द गिर्द के बहुत से जुमले होते हैं, बहुत से सॉन्ग होते हैं जो गाते रहते हैं, तो नमाज जो है ये अजान के लिए बुलाना नमाज के में बहुत खूबसूरत चीज है अजान। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करवाना चाहिए और मैं ये समझती हूँ कि इसके कंपटीशन भी रखने चाहिए अजान के, ताकि हमारे बच्चे जो है लड़के जो हैं उनको अजान देनी आए, उनको शौक आए। और ऐसी अजान के आपको पता है कि अजान की वजह से भी कोई मुसलमान हो गया था, अजान सुनकर भी लोग मुसलमान हुए हैं। तो अब ये देख लें कि जिस भी इस्लाम के तरीके को आप जितने अच्छे तरीके से करती हैं तो क्या है कि इस्लाम जो है उसे फैलता चला जाता है। तो अब यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि वाइजा ना दई तुम इलासलाती इतना खुजुआ खुजुआ लाइबा, कि जब तुम नमाज के लिए मनादी करते हो तो इसका मजाक उड़ाते हैं और इससे खेलते हैं, यानी नकल उतारना, मजाक करना। जालिका बिअन्नहुम कौमुल ला याकिलून, ये इस वजह से है कि इन्हें अकल ही नहीं है, क्यों ऐसा करते हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि अल्लाह की इबादत के लिए बुलाया जा रहा है और ये मजाक कर रहे हैं। قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اے اہل کتاب ہل تنقمون منا، کہ تم ہم سے انتقام لیتے ہو، الا اس کے سوا نہیں، وجہ کیا ہے کہ تم ہم سے انتقام کیوں لیتے ہو، کیا وجہ ہے کہ تم ہم سے لڑتے ہو جھگڑتے ہو اور ہم سے انتقام لیتے ہو، تم ہمیں برا سمجھتے ہو کیوں؟ ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے ایک سوال اللہ رب العزت نے جو ہے وہ رکھا ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ کیا ہے کہ اہل کتاب کیا وجہ ہے تم ہم میں کیا عیب سمجھتے ہو، ہمارے اندر کیا کوئی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تم ہم سے انتقام لیتے ہو، اور ہمارا کیا قصور ہے؟ بس یہی تو ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور یہی قصور ہے کیا ہمارا کہ ہم سے پہلی جو کتابیں تھیں، وما انزل الینا یعنی ہماری طرف جو نازل کیا گیا قرآن، وما انزل من قبل اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، کیا نازل تھا پہلے؟ تورات اور انجیل۔ تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تم جو ہے وہ ہم سے لڑتے ہو، تم ہمیں برا سمجھتے ہو، تم ہمیں عیب سمجھتے ہو، تم ہمارا انتقام لیتے ہو۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اصل انتقام کی وجہ کیا تھی، کہ ایمان، ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، کہ اکثر لوگ ان میں سے جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ تو یہاں پہ اہل کتاب کی شرارتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیوں غصہ نکالتے ہیں، کیوں؟ نیکی ان کے نزدیک بدی بن گئی، جرم کیا ہے مسلمانوں کا کہ ایمان لے آئے قرآن پر اور ان کی کتابوں پر، اذان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ جو شخص جتنا مسلمان ہوتا ہے اور جتنا سچا مسلمان ہوتا ہے، اتنی دنیا ارد گرد کے لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ سچا مسلمان نہیں ہے، ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا سچ ہے، بلکہ جھوٹ تو سچ ہے، اور جو برائیاں ہیں اس میں ساتھ دیتا ہے، تو لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے۔ اور جوں جوں آپ نیک بنتے ہیں اور اچھے بنتے ہیں تو لگتا ہے کہ ارد گرد کا سارا ماحول آپ کے اپنے بھی آپ کے خلاف ہو گئے۔ تو یاد رکھیے گا کہ سورت بروج میں بھی جو ہے وہ اہل ایمان کا قصور کیا تھا کہ ان کو آگ کے گڑھوں میں خندق کھود کر اس میں آگ جلا کر اس میں ڈالا گیا، اور پھر جلنے کا ان کا تماشا دیکھا گیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان کا کوئی اور قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ حمید پر جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے نا. تو آج کے دور میں بھی ہوتی آئی ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں، کہ لوگوں کے نزدیک نیکی جو ہے وہ بدی ہے، اور خود نیک نہیں بنتے اور نیکی جہاں جہاں ہے اس کو وہ برداشت نہیں کرتے اور دشمن بن جاتے ہیں. تو اہل کتاب تو بنتے ہی ہیں، یہاں اہل کتاب سے سوال ہے، یہاں اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں کہ ان کلاسز کو چھوڑ دیا جائے، کہ یہ کلاسز کے ذریعے جو ہے ان کی زندگی میں تبدیلی کیوں آ رہی ہے، آخر اتنی بھی کیا ضرورت ہے اتنا پڑھنے کی. آپ اچھا آپ جب بھی اور سارے کام کریں، جاب کریں، مال میں جائیں، گھومیں پھریں، پارٹیاں کریں، دعوتیں گھومیں، کچھ نہیں کوئی کہے گا، کہے گا کتنی سوشل ہے نا، کتنی زیادہ ایکٹیو ہے، کیسی ایکٹیو ہے، کیسی اسمارٹ ہے. یوں ہی آپ نے کلاسز کا میں آنا شروع کیا تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے چالیں چلتے ہیں، ایسی شرارتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کی یہ کلاسز جو ہے نا وہ رک جائے. یا دین کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے، کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، تو یہ ہے بات کہ کوئی بھی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایمان لائے ہیں. تو آپ اس سے اصول کیا ملا، ایمان لانے والے ہر دور میں آزمائے جائیں گے، ایمان اور آزمائش لازم اور ملزوم ہے، جہاں ایمان ہے وہاں آزمائش ہے. یعنی ہو نہیں سکتا کہ آپ کے پاس ایمان ہو اور پھر آپ کو آزمایا نہ جائے. اگر جو ہے وہ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا تو آپ پھر اپنے بارے میں غور کریں گے، کہیں جو ہے وہ کیا ابھی میرے اندر کمی ہے، لگتا ہے ابھی میں سچی مسلمان نہیں ہوں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ لوگوں سے ہم نے پتھر مروانے ہیں اور اس کا انتظار کرنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا کردار کا جائزہ لینا چاہیے، کہ ایمان لانے والوں کو ہر دور میں ستایا ہی جاتا رہا کہ یہ لازم اور ملزوم ہے، اپنے بیگانے بن ہی جاتے ہیں، ہے نا. تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، آزمائشیں مانگنی تو نہیں ہے لیکن پریشان بھی نہیں ہونا، جب مل جائیں تو پھر جو ہے اس پہ ثابت قدم رہنے کی دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. اور جو لوگ ستاتے ہیں ایمان لانے کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اکثرکم فاسقون، ان میں سے اکثر فاسق ہیں. اہل کتاب میں سے اکثر کیوں، کچھ ایمان لائے تھے نا، کچھ تو ایمان ہی لے آئے تھے، لیکن اکثر جو تھے وہ کیا ہیں، فاسق ہیں، اللہ کی حدوں سے نکلنے والے ہیں. قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر کہو کہ کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی برا ہے. کہہ دیجئے کہ هل انبئکم، کیا میں بتاؤں تم کو، انبئکم کیا میں بتاؤں تم کو کیا، بشر شر انجام، من ذالک اس عمل کا، مصوبتن کے کیا ثواب ملے گا، عند اللہ اللہ کے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ جن کا انجام، جن کا رزلٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس فاسقوں کے سے زیادہ برا ہوگا. بشر من ذالک یعنی فاسقوں سے بھی زیادہ برا. تو وہ کون لوگ ہیں، من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، وغضب علی، جن پر اللہ کا غضب ٹوٹا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور سور، اور جنہوں نے اللہ کی یعنی اللہ کی بجائے طاغوت کی بندگی کی. تو اب یہاں پہ یعنی فاسق ہی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر. تو یہ کون لوگ تھے جن پر اللہ نے لعنت کی، یعنی اہل کتاب میں سے جن پر اللہ نے لعنت کی، اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ ٹوٹا، اور تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. انہوں نے جب ہفتے کے دن کا جو عبادت کا دن تھا اس کو چھوڑ کر کیا کرنا شروع کر دیا، مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کو جو ہے وہ بندر بنا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے ان عملوں سے، ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ ناراض ہوا، ہے نا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے گی پھر یہ تو ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے اور کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سور بنا دیا. قرآن میں یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندر کے علاوہ ان کو سور بھی بنایا گیا. اور ان کا کیا کام تھا، ان کی غلطی کیا تھی، وہ عبادت طاغوت، رحمان کو چھوڑ کر طاغوت کی بندگی کی. اور آپ پڑھی چکی ہیں کہ طاغوت کسے کہتے ہیں، کہ ہر سرکش کو، ہر نافرمان کو، ہر اللہ کی حدوں، بندگی کی حدوں سے نکلنے والے کو طاغوت کہتے ہیں، کہ انہوں نے طاغوت کی بندگی کی. اور آپ نے سورۃ البقرہ میں وہاں پہ بھی پڑھا تھا آیت 61 میں، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان پر غصہ کیا تھا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی تھی. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. تو کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک شر مکانا، یہ لوگ جو ہیں ان کا جو مکان سے مراد درجہ بھی ہوتا ہے، مکان جگہ کو بھی کہتے ہیں اور درجہ کو بھی کہتے ہیں، کہ ان کا مکان ان کا درجہ اور زیادہ برا ہے. وَأَدَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. ادلو جو سیدھا راستہ ہے اس سے بہت زیادہ دور چلے گئے ہیں. جب آپ کبھی راستہ بھول جائیں، چلتے چلتے آپ غلط ایگزٹ لے لیں، بہت دور چلے جائیں تو واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو تھوڑا سا دور جائیں تو آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ صراط مستقیم سے، سوائے سبیل صراط مستقیم جو ہیں وہ اسے بہت دور چلے گئے ہیں. اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم مسلمان جو ہیں وہ اس بات پر خوش نہ ہوں کہ اہل کتاب پر اللہ کی لعنت اور اس کا غصہ ہے. ضرور سوچیں کہ اور اللہ تعالیٰ لعنت کس وجہ سے کرتا ہے. پیچھے بھی آپ پڑھ چکی نا، اور آپ جو ہے اس بات کو نوٹ کریں کہ کون سے ایسے کام ہیں کہ جن وجہ سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا غصہ کیوں ٹوٹتا ہے، اور تیسری بات کہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے. اور جو لوگ بھی ان چیزوں کا شکار ہو جائیں، ایسے عذاب میں اللہ کے جو ہے وہ مبتلا ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ لوگ صراط مستقیم سے بھی دور ہیں، اور جو ان کا مقام ہے، جو ان کا درجہ ہے، وہ بھی بہت جو ہے وہ چھوٹا درجہ ہے. پھر فرمایا وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب یہ تم لوگ تمہارے پاس آتے ہیں، تم لوگوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حالانکہ کفر داخل ہو چکا ہے اور وہ نکل چکے ہیں ایمان سے. تو یہاں پہ بھی یہود و نصارہ جو ہیں اور کافر جو ہیں، جن میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے پھر منافق ہو گئے، ان کی کردار کشی کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے ان کے کردار کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لے کر آتے ہیں اور کفر لے کر واپس جاتے ہیں. قالوا آمنا، آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں ایمان لائے. وقت دخلوا بالکفری، کہ جب آپ کے پاس آئے تو کفر لے کر آئے تھے. وقت وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور جب آپ کے پاس سے نکلے تو کفر ان کے پاس تھا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے دل میں چھپایا ہوا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے. عالم کیا ہے؟ یہ اسم تفصیل سپرلیٹیو ڈگری ہے، اللہ کو زیادہ پتا ہے. کیوں؟ یہ ادلو ہیں، یہ شر مکانہ ہیں، تو اللہ کو خوب پتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ایمان لائے، تو ایمان لائے کوئی نہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے. پھر مزید ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور تم دیکھو گے کہ ان میں سے زیادہ لوگ کیسے ہیں. يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، کیا کرتے ہیں؟ گناہ کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، گناہ کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ کے کاموں میں کوششیں کرنے والے ہیں، اس میں تیزی دکھانے والے ہیں. والعدوان، اور عدوان سے مراد کیا؟ زیادتی، زیادتی کرنا، اس میں تیزی دکھاتے ہیں. اور تیسرا ان کا گناہ کیا ہے؟ وَأَكْلِهُمُ السُّحُتَ، اور یہ لوگ جو ہیں حرام مال کھاتے ہیں، رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے. تو یہاں پر جو ہے مزید یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا ان کا کردار ہے، کیا یہودیوں کے اندر ایک ایسا مخصوص گروہ پایا جاتا ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنا برا ہے جو یہ کرتے ہیں، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ امت مسلمہ کو، ہم سب کو ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ صفات ہم پہ تو نہیں پائی جاتی، رشوت لینا اور رشوت دینا. بتائیں مسلمان رشوت لیتے ہیں کہ دیتے ہیں؟ دونوں ہی کام کرتے ہیں. پھر آپ بتائیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اسم اور عدوان کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اگر یہ بھی کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ برا کہہ رہا ہے، پھر مسلمان بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے۔ ہمیں ضرور اپنی زندگیوں کا انفرادی اور اجتماعی کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے اور ہم گزر جائیں، ہم سوچیں کہ کون سی ایسی بری صفات جو ان میں پائی جاتی تھی کہیں آج ہم میں تو نہیں پائی جاتی، کہ جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر بھی اپنا جو ہے وہ عذاب بھیج دے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ برے عمل ہیں جو کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جو ہیں وہ لوگ جو دیندار ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کی کریم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کیا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم، پھر ایسا کیوں نہ ہوا، لولا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کو منع کرتے ربانی اور احبار۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ سوسائٹی میں جو علماء اور مشائخ تھے، جو سکولرز تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ کہاں رہ گئے تھے، وہ کہاں چلے گئے تھے، وہ کہاں سو گئے تھے، انہوں نے کیوں نہ ان کو ان کی برائیوں پر روکا۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم، ان کے قولوں پر، ان کے عملوں پر انہوں نے کیوں نہ روکا، انہوں نے وہ کیوں نہ بولے، وہ کیوں چپ رہے، وہ کیوں گنگ ہو گئے، اور ان کے قول کیا تھے، ان قولہم الاسم واکلہم السحت، ان کا وہ جو گناہ پر زبان کھولتے تھے اور حرام وہ کھاتے تھے۔ یعنی پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ احبار اور ربانی جو تھے انہوں نے ان کے گناہوں پر، اسم عدوان پر اور سحت پر ان کو منع کیوں نہ کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب یہ رشوت لے رہے تھے، دے رہے تھے، جب یہ حرام جو چیزیں ہیں ان کا استعمال کر رہے تھے، تو ان جرائم پر ان کو روکنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو دیندار طبقہ ہے، جو صوفیاء کرام ہیں، جو علماء دین ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم بڑی دین کی خدمت کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ سب سے زیادہ سوسائٹی کی اصلاح کا اہتمام کریں۔ وہ اپنی تسبیح کے دانے سائٹ پر بیٹھ کر نہ گراتے رہیں، وہ اپنے نوافل نہ ادا کرتے رہیں، وہ صرف اپنی نمازیں نہ پڑھیں، وہ صرف اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں، بلکہ کیا ہے کہ وہ اٹھیں اور سوسائٹی کے اندر جو برائیاں ہیں، جو برے اخلاق ہیں، جو جرائم پھل رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، لوگ برے کام کر رہے ہیں، تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر لوگوں کو جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اگر جو نیک لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ صرف اپنے آپ کو ہی ٹھیک کر کے اور سوچیں کہ ہماری عبادت مکمل ہو گئی، تو پھر سوسائٹی کے اندر عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا فریضہ کون سر انجام دے گا۔ تو یہاں پہ ذمہ داری نیکی کا حکم دینا اور بدی سے منع کرنا اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ ڈالی ہے، ایک مشائخ اور دوسرے علماء۔ تو اس سے مراد علماء بھی ہیں، مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد حکومت کے ذمہ دار بھی ہیں، اس سے مراد با اقتدار بھی ہیں، اس سے مراد ہر گھر کے جو ذمہ دار ہیں نا وہ ہیں، کسی بھی تعلیمی ادارے کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہیں، اور اس سے مراد جو ہیں وہ کون ہیں، جو بھی کسی جگہ لیڈ کرنے والے ہیں۔ تو ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور بدی سے منع کریں۔ اور یہاں پہ تو اسم کہا نا جس میں سارے گناہ آ جاتے ہیں، اور سحت جس سے مراد رشوت ہے، صرف وہ نہیں تمام حرام چیز جو لوگ کھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ کیوں کہا کہ رشوت کھانا ہے، تو رشوت پیسے ہے نا، لیکن اصل بات کیا ہے کہ حرام ذرائع سے ہر طرح کا جو مال ہے وہ سارے جو ہے اس کو جو استعمال کرنا ہے یہ حرام ہے، تو اسے منع کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا لبئس ما کانوا یصنعون، یقیناً کتنا برا کام ہے جو کر رہے ہیں، زندگی کا کارنامہ جو وہ بنا رہے ہیں یہ بہت برا ہے۔ یعنی اور وہ برا کیا ہے کہ علماء دین نے نیکی کا حکم دینے اور بدی سے منع کرنے کی بجائے کیا ہوا کہ خاموش بیٹھ گئے۔ قوم ہلاکت کی طرف جا رہی ہے، قوم تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تو ماں باپ کیسے ٹھنڈی اور میٹھی نیند سو سکتے ہیں، ٹیچر کیسے سو سکتے ہیں، جو حاکم ہیں وہ کیسے آرام سے اپنی کرسی کی فکر کر سکتے ہیں، اگر عوام جو ہے وہ برائی کی طرف جا رہی ہے۔ تو کیا ہے لبئس ما کانوا یعملون سے مراد کیا ہے، پہلے ذکر ہو رہا تھا عوام کی غلطیوں کا، اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے علماء کی غلطیوں کا۔ اور علماء کی غلطیاں کیا ہیں؟ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو برائیوں پر روکتے نہیں. پیچھے جب عوام کی غلطی کا ذکر تھا لبیس مکان ہوں یا عملون تھا, یہاں پہ کیا ہے لبیس مکان ہوں یا سناؤں, کہ امر بالمعروف اور نہیں منکر کا فریضہ جو ہے وہ انجام کیوں نہیں دیتے. تو یہاں پہ یا ملون کی بجائے یسناؤن کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کی بدعمل, عوام کی بدعملی کو تو عمل کہا ہے نا. آپ آیت 62 کو دیکھیں, لبیس ما کانوا یعملون, عوام کی بدعملی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یعملون کہا. اور جو علماء کی بدعملی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یسناؤن کہا. سنت اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بنانا کسی چیز کو ہے نا, سنا سنا اختیار کیا انہوں نے, یعنی ایک چیز تیار کی, یعنی زیادہ برا کام انہوں نے کیا, سنت کاری کرنا جیسے. تو ان کا جرم جو ہے مجرموں اور بدکاروں کے جرم سے زیادہ شدید ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مشائخ اور علماء کے لیے پورے قرآن میں اس آیت سے زیادہ سخت آیت اور کوئی نہیں ہے. امام تفسیر دہاق نے فرمایا میرے نزدیک مشائخ علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے. کیوں؟ یعنی اس آیت کی روح سے ان کا جرم چوروں ڈاکوؤں بدکاروں سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ واعظ اور نصیحت کریں, اور ولا یخافون لومت اللائم, یعنی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈریں, اور اصلاح امت جو ہے اس سلسلے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں. اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو تباہ کر دو. فرشتوں نے کہا کہ اس بستی میں تو آپ کا فلاں بندہ بڑا عبادت گزار ہے. حکم ہوا کہ اس کو بھی عذاب چکھاؤ, اس عذاب کو اسی سے شروع کرو. کیوں؟ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کو دیکھ کر اس کو غصہ بھی نہیں آیا, اس کا چہرہ کبھی غصے سے تبدیل نہیں ہوا, متغیر نہیں ہوا. تو کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف خود نیک نہیں بننا, دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے. پھر اللہ رب العزت آگے کیا فرماتے ہیں, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. یہ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے, یہ ایک محاورہ ہے کہ ید اللہ مغلولہ, یعنی اصل میں یہ یہودی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بخیل ہے. یعنی عربی زبان کا مقولہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. مقولہ کیا ہے کہ ید جو ہے نا, ید مغلولہ, یہ ہاتھ بندے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بخیل ہے, کوئی کنجوس ہے, وہ اللہ کو اللہ کے راستے میں نہیں دیتا, تو اس لیے جو ہے وہ ان کو کہا جائے کہ اس کے ہاتھ گویا کے بندے ہوئے ہیں. تو یہودیوں کی کیا وجہ تھی کہ صدیوں سے وہ قوم جو تھی وہ بڑی ان پر جب ذلت آئی اور ان پر بڑی مصیبتیں آئیں, تو جب اپنی مصیبتوں کا ذکر کرتے تھے تو اکثر وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ ید اللہ مغلولہ, کہ معاذ اللہ کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے, اس کے خزانے کا منہ بند ہو گیا ہے, کہ اب ہمیں دینے کے لیے اس کے پاس سوائے مصیبتوں آفتوں پریشانیوں کے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو اب اور یہ تو صرف یہودی نہیں بلکہ عام لوگ بھی جب کبھی مشکل وقت آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں, تو اس طرح کے گستاخانہ جملے بولتے ہیں. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو پیچھے جو اہل کتاب کی باتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, اب مزید ان کے حالات جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے جملے بولتے تھے. اور کہتے ہیں کہ نباش, نون با الف شین, نباش بن قیس اور فخاس فا خا الف سواد, یہ یہودی تھے اور رئیس تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کے بارے میں ایسے گستاخانہ جملے جو تھے وہ بولے تھے, تو اس لیے اس حصے میں یہ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہو گئیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ باندھے گئے. کیوں؟ فلعنوا, اور ان پر لعنت کی گئی. کیوں؟ بما قالوا, کہ یہ کہتے ہیں, یہ اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں, تو اس وجہ سے ان کی اس بکواس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے یعنی اب ان کو اللہ محروم کرتا ہے, اللہ ان کو عطا نہیں کرتا, ان کے ہاتھ باندھے گئے, یہ خود بخیل ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو یہودی ہیں یہ ساہوکار ہیں, یہ بزنس مین ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کیا ہیں کہ بہت زیادہ جو ہیں یہ کنجوس ہیں, بخیل ہیں اور محتاج بھی ہیں, غریب بھی ہیں. تو یہاں پر جو ہے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ یہ ان کے قلبی امراض ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خرچ نہیں کرتے. تو اس سے جو ہے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یعنی یہ ان کے عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دے دی. تو ہمیں بھی ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا بل یداہ مبسوطتان کہ اللہ کے ہاتھ کو کشادہ ہیں. یعنی ویسے آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کی ایسا ذات یا جسم ہے جیسے کہ انسان کا ہے, لیکن انسان کو بات سمجھانے کے لیے وہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں. اس سے مراد دراصل کیا ہے کہ اللہ بہت زیادہ جو ہے وہ کشادگی رکھنے والا ہے. اللہ بہت وسیع ہے, یعنی اللہ کے پاس جو ہے دنیا بھی ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کے ہے, اور اللہ کے پاس آخرت بھی ہے. ینفقو کیف یشاء جیسے چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے. یعنی اللہ کی مرضی ہے کہ جس طرح چاہے خرچ کرے, جس کو تھوڑا دے جس کو زیادہ دے, تو یہ اللہ کی مرضی ہے. اور یعنی اللہ نے جس کو چاہا امیر بنا دیا, جس کو چاہا جو ہے وہ غریب بنا دیا. تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جو ہے وہ اللہ کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دو. تو اہل کتاب میں سے یہودی کیا تھے, حرام خور بھی تھے, سود خور بھی تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو تھی وہ خود غرضی اور بخل پایا جاتا تھا. اور بخل اس حد تک تو پہنچ گیا تھا کہ جب ان سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہا جاتا کہ قرض حسنہ دیں, تو پھر کہتے تھے کہ کیا یعنی ہم اللہ نے کہا ہے قرض حسنہ دیں, کیا اللہ فقیر ہو گیا اور ہم تو غنی ہیں. آپ یہ سورۃ آل عمران کی آیت 181 میں بھی یہ بات جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ جو ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو اس وقت جو ہے بجائے اس کے کہ یہ خرچ کرتے تو الٹا انہوں نے یہ بات کہی کہ یعنی کیا اللہ جو ہے فقیر ہو گیا. لقد سمع اللہ قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ان کی یہ بات سن لی ہے, کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. تو یہ بات وہ کہتے تھے. تو دراصل یہ وہ کیوں کہتے تھے کہ اللہ ہم سے کیوں مانگتا ہے قرض. تو یہاں پر جو ہے یہاں پہ بھی یعنی وہاں بھی یہاں بھی اللہ نے یہودیوں کی بد کرداری جو ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور کیوں اللہ نے ان کے ہاتھ باندھے تھے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں ان پر لعنت کی تھی, ان کے عملوں کی وجہ سے. یعنی ان کا کردار ایسا تھا کہ اللہ کی برکتیں بند ہو گئیں, اللہ کی رحمتیں بند ہو گئیں, اللہ کی نوازشیں جو تھیں ان پر اترنی ختم ہو گئیں, اور وہ کہتے تھے کہ اللہ بخیل ہو گیا ہے. تو اللہ نے جواب دیا کہ تم خود بخیل ہو, تمہارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اور تمہارا دوہرا جرم ہے کہ تم جو ہے قولہم الاثم واکلہم السحت. تو یہ ہے وجہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. حقیقت یہ ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کرے گا, وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ کہ اللہ اور زیادہ کر دیں گے. حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں اکثر لوگوں کی جو سرکشی ہے اور کفر ہے اس میں اور زیادہ اضافہ کر دے گا. یعنی ابھی تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا, اور کیا ہوگا, ولا یزیدن کثیرا منہم اور زیادہ اس میں اضافہ ہوگا. کس وجہ سے اضافہ ہوگا, جو وحی نازل ہوگی, جو قرآن نازل ہوگا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وحی کے ذریعے لوگ ہدایت لیتے, ہے نا, یہودی بھی ٹھیک ہو جاتے, لیکن یہ کہ ان کی سرکشی میں اور ان کے کفر میں الٹا اضافہ ہو گیا. تو بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ ایسی فضول باتیں کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, تو اللہ کی نظر عنایت تھوڑی ان سے ہوگی. ان کی ان باتوں کی وجہ سے, ان کی گستاخی کے جملوں کی وجہ سے اللہ یہ تھوڑی کرے گا کہ اب ان پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا, ان کو امیر کرے گا, ان کو رزق دے گا, ان سے مصیبتیں ہٹائے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ ان میں سے زیادہ اور زیادتی ان پر کی جائے گی. یعنی ان کو دیا نہیں جائے گا, ان کو غریب محتاج اور ان پر ذلت رسوائی ڈالی جائے گی. ٹھیک ہے, ما انزلہ الیکا جو نازل کیا گیا آپ کی طرف, من ربکا تیرے رب کی طرف سے, یعنی وحی کے ذریعے, یعنی کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, اس کی وجہ سے ہدایت کی بجائے یہ اور گمراہ ہوں گے. اور وجہ کیا ہے, طغیان و کفرا, ان کے عمل, ان کی سرکشی, ان کا کفر کرنا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا होगा। वालकैना बैनहुमुल अदावता बल बगदा इला यौमिल कयामा, के हमने डाल दी है इनके दरमियान दुश्मनी और अदावत कयामत के दिन तक। तो इससे एक और बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने यहूद और नसारा में जो है वो कयामत तक के लिए दुश्मनी डाल दी है। वैसे तो आप देखेंगे हर ग्रोह के अपने अपने फिरके हैं, इख्तलाफ हैं, हसद है, और यानी आपस में ही इनके बहुत से ग्रोह हैं, ये लड़ते हैं आपस में। लेकिन क्या है अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यानी ईसाई आपस में लड़ते हैं, यहूदी आपस में लड़ते हैं, लेकिन ईसाई और यहूदियों में भी क़यामत तक दुश्मनी और अदावत जो है वो डाल दी है। ये अलग बात है कि ये लोग जब मुसलमानों से लड़ते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, लेकिन आपस में चूंकि इनके अंदर फूट है, दुश्मनी है, तो इसलिए कामयाब नहीं होते। कुल्लमा औकदू नारन, ये जब कभी जलाएंगे आग, ये जब कभी आग भड़काएंगे, किस लिए आग भड़काएंगे, लिल हर्बी, जंग के लिए, अतफा अल्लाह, तो अल्लाह इसको जो है वो बुझा देता है। यानी ये कोशिश करते रहते हैं कि जंग आपस में मुसलमानों में कराएं, लेकिन अल्लाह ताला इनको जो है वो आग को, इनकी जलाई हुई आग को, तेज की भी आग को बुझा देता है। आपको वो बात भी याद होगी कि जब गज़वा बदर मुसलमानों को फतह मिली तो मुनाफिकीन के अलावा यहूदियों के तन बदन में भी आग लग गई, और एक बूढ़ा यहूदी शमास ने चंद नौजवान यहूदियों को इस बात पर आमादा किया था कि जहां कहीं औस और खजरत के लोग मिलकर जब बैठे हुए हों तो इनके दरमियान जो है ऐसे अशार पढ़े जाए जो जमाने जाहिलियत में थे, और ताकि इनके अंदर कबायली तासुब फिर से आ जाए और ये लड़ने मारने पर तैयार हो जाए। और ऐसा जब उन्होंने किया तो क्या हुआ कि औस और खजरत के लोग फिर से हथियार बांधकर आ गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। जब रसूलुल्लाह को पता चला, आप फौरन गए और आपने कहा कि मेरी मौजूदगी में जाहिलियत की ऐसी बातें, इस पर अंसार चौंक उठे और उनको एहसास हो गया कि वो शैतान के बहकावे में आ गए थे, गले मिलकर आपस में मुसलमान रोने लगे, क्योंकि उनको एहसास हुआ कि क्यों हमने जमाने जाहिलियत की वजह से हम जो है वो आपस में लड़ने लगे। तो ये है जंग की आग, कि आपस में ही मुसलमानों को लड़ाना। और आज के दौर में क्या है, इराक और ईरान की जंग, इराक और कुवैत की, या मुसलमान मुसलमानों से लड़ाए जाएं। तो जब भी ये ऐसा करते हैं कि जंग के लिए कोशिश करते हैं तो अतफा अल्लाह, तो अल्लाह उसको बजा देता है, ठंडा कर देता है। फयसऊना फिल अर्दी फसादा, और ये जमीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं, और वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, और अल्लाह जो है वो फसाद फैलाने वालों को पसंद नहीं करता। क्यों, यानी असल फसाद क्या है, अल्लाह की बंदगी ना करना, है ना, और जब लोग अल्लाह की बंदगी नहीं करते तो अल्लाह की जमीन जो है वो गुनाहों से जब भरती है तो सोसाइटी में फसाद पैदा हो जाता है। आप देखें, झूठ बोलने से फसाद होता है ना, गीबत करने से फसाद होता है, चुगली करने से फसाद होता है, किसी को उसका हक ना दें तो फसाद होता है। तो फसाद की मुख्तलिफ किस्में हैं, तो कोई फसाद छोटा है, कोई बड़ा है, लेकिन जिनके पास ईमान नहीं है वो जमीन में फसाद पैदा करते हैं, और अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। मलौ अन्ना अहलल किताब आमनु, और अगर अहले ईमान जो है, अगर अहले किताब ईमान ले आते, यानी ये सरकशी करने की बजाय, ये जो है वो तुगयान व कुफरा की बजाय, युसारे उना फिल इस्म वल उद्वान की बजाय, व अकले मुसोहत की बजाय, अगर ये ईमान ले आते तो क्या होता। अल्लाह ताला कहते हैं अगर ये ईमान ले आते अहले किताब, वत्तकौ, और तकवा की रविश इख्तियार करते, तो फिर हम क्या करते, लकफरना अनहुम सय्यातिहिम, तो हम इनकी बुराइयां इनसे मिटा देते, बुराइयों को वाइट आउट कर देते, छुपा देते। दूसरा फायदा क्या होता, वला अदखल ना हम जन्नत नईम, और जरूर इनको हम नेम तो भरी जन्नतों में दाखिल करते। तो आप देख लें कि ईमान और अमले स्वाले, आमनु वत्ता कहो इस्तेमाल हुआ ना, तो वत्ता कहो क्या है, अमले स्वाले, जिंदगी में चेंज, एक तब्दीली। ईमान और अमले स्वाले ऐसी दो खास खूबियां हैं, बुनियादी खूबियां हैं कि जिससे इंसान के पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। तो सच्चा ईमान लाना, आज भी अगर हम ठीक ईमान लाएं और अच्छे मुसलमान बन जाएं तो पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी खुशखबरी क्या है कि नेम तो भरी जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यहाँ पे जन्नत नहीं कहा, जन्नत, और खाली जन्नत नहीं कहा, नईम, नेम तो भरी जन्नत, तरह तरह की उसमें जो है वो नेमते होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वलौ अन्नहुम, और अगर ऐसा वो करते, کیا اقام التورات والانجیل، تورات اور انجیل کو قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنی تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کھڑے ہوئے نماز پڑھی، تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سوسائٹی کے اندر ایسے پورا کیا جائے، ایسے جاری اور ساری کر دیا جائے کہ وہ اپنی صحیح پوزیشن میں کھڑے نظر آئیں. قائم عدل ہے، انصاف ہے، بندگی ہے، معاشرتی نظام ہے، سیاسی نظام ہے اور معاشی نظام ہے، پورا اسلامک سسٹم جو ہے اس کو سوسائٹی کے اندر زندہ کر دیا جائے، قائم کر دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے. اگر یہ ایسا کرتے، تورات اور انجیل کو یہ قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجا گیا تھا، یعنی یہ کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے ان کے پاس بھیجی تھی نا، انبیاء کو اللہ نے بھیجا تھا، اگر یہ ایسا کرتے، تورات انجیل کو قائم کرتے اور جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بھیجے تھے، انبیاء یا جو چیزیں بھی بھیجی تھی، جس سے مراد تورات انجیل خود بھی ہے اور اس کے علاوہ جو بھی، وما انزل الیہم من ربہم، جو کچھ اس کے رب کی طرف سے بھیجا گیا، یعنی دوسرے انبیاء، دوسری کتابیں، دوسری چیزیں جو بھی تھیں جو اللہ کی طرف سے آئی تھی، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا؟ اکلوا من فوقہم، تو البتہ یہ کھاتے اپنے اوپر سے، یعنی اوپر سے ان کے لیے رزق برستا، ومن تحت ارجلہم، اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ابلتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ٹھیک ٹھیک چلتے، اللہ کی بندگی کرتے، تو اللہ ان پر رحمتوں اور برکتوں کی اس طرح بارش کرتا کہ آسمان سے بارش ہوتی اور زمین سونا اگلتی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب استغفار کیا جائے، جب ایمان لایا جائے، جب نیک بن جائیں تو زمین سونا اگلتی ہے، آسمان سے بارش ہوتی ہے، اور جب دھرتی کے اندر، زمین کے اندر ظلم عام ہو جائے، گناہ عام ہو جائے، فساد عام ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے، پھر اللہ قحط بھیج دیتا ہے، پھر پھل درخت جو پھل دیتے ہیں ان میں رس لے لیا جاتا ہے، پھر جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے. پھل تو ہے، ٹیسٹ نہیں ہے، رس نہیں ہے، ہے نا؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر میرے احکامات پر عمل کیا جاتا تو اوپر سے بارش ہوتی. اوپر سے پھل کھانا سے کیا مراد ہے؟ کہ بارش ہوگی، اوپر سے بارش ہوگی تو زمین سے پھل پھول نکلیں گے. بارش ہوتی ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے. بارش جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، پانی زندگی کی علامت ہے. تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. منہم امۃ مقتصدہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مقتصدہ ہیں. مقتصدہ جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ لوگ میانہ روی رکھنے والے ہیں، یعنی گویا کہ سیدھی راہ پر ہیں، وہ رشد اور ہدایت پر ہیں. ہوا علی قصد، ہوا علی قصد، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی سیدھا راستے پہ چل رہا ہو، وہ رشد پر ہو، وہ ہدایت پر ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں ایک چھوٹا سا گروہ ایسا ہے جو کہ اپنے معاملے میں بالکل سیدھا ہے، جو کہ جس نے صراط مستقیم جو ہے اس کو اختیار کر لیا، اتنے بگاڑ کے باوجود بھی وہ حق پر قائم رہا اور پھر اس نے اسلام کو قبول کر لیا. اور یہاں اشارہ ہے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کی طرف. لیکن زیادہ لوگ کیسے ہیں؟ کثیر منھم ساء ما یعملون، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ سخت بدعمل ہے. زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو کہ عمل کرنے والے جو ہیں وہ نہیں ہیں. تو یہاں پر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر بھی آج مسلمان بھی جو ہیں وہ ان کے رزق میں اضافہ ہو اور ان پر اللہ کی رحمت کی بارش ہو، اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر اپنی رحمتیں نازل کریں اور مصیبتیں مسلمانوں سے ختم ہو جائیں. آج دیکھیں مسلمان بڑی مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، یعنی آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، خود آپس میں مساجد پر حملہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کو مار رہے ہیں نا، آپس میں لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ تو یہ کیوں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں؟ انسان کے عملوں کی وجہ سے. خشکی اور بری میں، کری میں اور جو ہے وہ خشکی، اس پر فساد کیوں پیدا ہو گیا؟ ماں کسب جو انہوں نے کمائی کی ہے ان کے عملوں کی وجہ سے. تو جب قوم کا ڈول گناہوں سے بھر جاتا ہے، جب قوم کا برتن گناہوں سے بھر جاتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ عذاب نازل کرتا ہے. تو مرضی ہے کہ اللہ کا عذاب چاہیے یا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چاہیے. تو اگر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چاہیے تو پھر کیا ہے کہ سچے دل سے قرآن مجید کو زمین پہ قائم کرنا ہوگا. ان کو کہا جا رہا ہے نا, تو ہمارے لیے پھر عمل کے لیے کیا اصول ملتا ہے؟ یہاں سے ہمارے لیے پھر عمل کے لیے یہ اصول ملتا ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کو دنیا میں قائم کریں. اور آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, آپ کو اس بات کی اتنی فکر تھی کہ آپ نے جو ہے حجت الوداع کے موقع پہ پوچھا تھا, اللہ حل بلغتو, کہ اے لوگوں کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا؟ اور لوگوں نے جب کہا کہ ہاں تو آپ نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ گواہ رہنا, فیبلغ الشاہد الغائب, کہ جو موجود ہے اور جو موجود نہیں ہے وہ اس کو پیغام جو ہے وہ پہنچا دے. تو اس سے ہماری کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نیکی کا حکم دینا چاہیے, بدی سے منع کرنا چاہیے, قرآن کو دنیا میں قائم کرنا چاہیے. اور آج جو امت مسلمہ ذلیل ہے اور آج جو امت مسلمہ رسوا ہے, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا, ہم نے اللہ کو چھوڑا, ہم نے دین کو چھوڑا, ہم نے دین کے احکامات کو چھوڑا, اور ہمارے عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں, ہماری دوستیاں بھی انہی سے ہیں, ہماری محبت کی پینگیں بھی انہی کے ساتھ ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے وہ بہت زیادہ مصیبت اور پریشانیوں میں ہر طرف سے جو ہے وہ گھری ہوئی ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں, تو ضرورت ہے کہ اپنی زندگیوں پر نظر ثانی کریں اور قرآن کے ذریعے سے عزت حاصل کرنے کی فکر کریں. قرآن کے ذریعے عزت ملے گی, اس کو چھوڑ کر عزت نہیں ملے گی. اللہ کو پکڑ کر عزت ملے گی, اللہ کو چھوڑ کر نہیں ملے گی. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.